الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہماری طرف ہر وقت ہے، ہم نعمتوں کے نیچے ڈھکے ہوئے ہیں. یوں کہا کہ ہم نے تم کو نعمتوں کے نیچے ڈھانپ دیا ہے، یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ آدمی گن نہیں سکتا. ایک تو ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں، دوسری چیز ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم آتے ہیں. رات کے حکم الگ ہیں، دن کے حکم الگ ہیں، تندرستی کے حکم الگ ہیں، بیماری کے حکم الگ ہیں، سفر کے الگ ہیں، حضر کے الگ ہیں. تو ایک تو ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں اور ایک نعمتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیونکہ منعم ہے، نعمت دینے والے ہیں، رب کریم ہے، اس لیے نعمتیں دیتے ہیں، وہ بے حساب نعمتیں دیتے ہیں. تو کوئی نعمتوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکے گا. ہاں، بے حساب نعمتیں ہیں. احکامات اللہ تعالیٰ کے ہو تھوڑے ہیں، ہماری طاقت اور حیثیت کے مطابق ہے. ہماری طاقت سے اوپر کوئی حکم نہیں دیا، جتنی ہماری طاقت تھی اتنی ہمارے لیے حکموں کی تجویز ہوئی ہے. اس لیے دونوں لائنوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا ہے. کہ نعمتوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ شکر کیا جائے گا، کیونکہ نعمت کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمتیں غافل کرتی ہے. نعمت میں یہ تاثیر ہے، دنیا کے اسباب نعمتیں بن کر ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ غافل بناتی ہے. یہ جب غفلت سرکش زیادہ ہو جاتی ہے، نعمتیں زیادہ ہوئی، غفلت زیادہ ہوئی، تو سرکشی آتی ہے، آدمی سر پھیرا ہو جاتا ہے. یہاں کہ ہم کیونکہ نعمتیں آ گئی ہے، نعمتوں میں سارا قابو دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ نعمتیں ہمیں تو نعمتوں کی ہو جائیں، بلکہ نعمتوں سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، وہ عجیب قول ہے. وہ فرماتے تھے کہ احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، اپنے آپ کو نعمتوں کے اثر سے ایسے بچاؤ جیسے معصیت اور گناہوں کے اثر سے بچاتے ہو. جیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہو کہ گناہوں کا کوئی اثر ہم پر نہ آئے. یہاں کہ گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور دور ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو معصیتوں سے اور گناہوں سے بچانا ہے تاکہ اللہ سے دوری نہ ہو جائے, رحمت سے دور نہ ہو جائے زندگی. تو حضرت عمر یہ ہدایت دیتے تھے کہ چونکہ نعمت کے بارے میں ہر آدمی کو شوق ہے کہ مجھے نعمتیں ملے نعمتیں ملے, وہ حریص ہے نعمتوں پر, تو اپنی حفاظت بھی کرنا, نعمتیں تو آئے گی, اپنی حفاظت کرنا. احتفظ نفس کا من النعمۃ احتفاظ کا من المعصیہ, اس طرح معصیت اور گناہوں سے اپنی حفاظت کرتے ہو, نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا. جی ہاں, کہ نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ غفلت کا سبب بنتی ہے کہ آدمی قابل ہو گیا. کیوں کہ نعمتیں مل گئی. اگر کوئی دعوت دینے والا اصلاح کرنے والا نہ آیا تو پھر یہ نعمتیں آدمی کو سرکشی پر لے جاتی ہے. پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے, حالانکہ اللہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھولے. اللہ کی شان تو بڑی اعلیٰ اور بالا ہے, ہم کوئی بڑی چیز نہیں بھولتے, لیکن غفلت آتی ہے, دلوں میں ایک طرح کا اندھیرا آتا ہے کہ نعمتوں کا یہی اثر ہوتا ہے کہ وہ غافل کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح نعمتیں دی ہیں اس طرح احکام بھی دیے ہیں تاکہ نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم رہے. کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم رہنے کی وجہ سے نعمتوں کا جو اثر ہے غفلت کا وہ نہیں ہوگا. نعمتوں سے یہ فائدہ مانگنا چاہیے کہ یہ نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں یہ قوت دے. جیسے کھانا آدمی کے بدن میں قوت دیتا ہے تاکہ وہ عبادت کرے, شہری کا کھانا قوت دیتا ہے تاکہ روزہ پورا کرے. یہ چیزیں سنت ہے. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعله قوة لی فیما تحب, دعا مانگی ہو جو سنت ہے. اللهم وما رزقتني مما احب فاجعله قوه لي فيما تحب. يا الله آپ نے مجھے جو وہ چیز دی ہے جو مجھے پسند تھی, مال دیا, اولاد دی, تندرستی دی, عزت دی, یہ وہ چیزیں ہیں جو پسندیدہ ہیں, انسانی طبیعت کو پسند آتی ہے. تو حضور اس کے لیے رہبری فرما رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھ کو وہ چیزیں دی ہیں جو مجھ کو پسند ہے, تو میری اگلی درخواست یہ بھی ہے کہ یہ نعمتیں ایسی استعمال ہو کہ یہ نعمتیں مجھے تیری رضامندی حاصل کرنے میں قوت دے. یہ نہیں کہ یہ نعمتیں مجھ کو غافل کر دے. یہ سب رہبریاں ہیں کہ دنیا میں زندگی کیسی گزارنی ہے, کہ دنیا حالات کا گھر ہے. دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے, اچھے حالات بھی آتے ہیں, ناگوار حالات بھی آتے ہیں, دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, دوستی بھی ہوتی ہے, تنگی بھی ہوتی ہے, فراقی بھی ہوتی ہے. تو یہ حالات کا گھر ہے. سوال یہ ہے کہ زندگی کیسی گزارے, حالات کو سامنے رکھ کر گزارے یا حکم کو سامنے رکھ کر گزارے. تو ہم کو یہ دعوت دی گئی ہے اور ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایمان والوں کی زندگی حالات کے حساب سے نہیں گزرے گی بلکہ حکم کے حساب سے گزرے گی. وہ حکم کو دیکھیں گے. حالات اگر سازگار ہیں تو شکر کے ساتھ حکم پر عمل کریں گے, حالات ناسازگار ہیں تو صبر کے ساتھ حکم پر عمل کریں گے. یہ طریقہ نبیوں کا ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ مختلف اسباب سے آزماتے تھے, امتوں کو بھی آزماتے. تو بلوناہم بالحسنات والسیئات, کہ ہم نے ان کو آزمایا اچھے حالات سے بھی اور ہم نے ان کو آزمایا ناگوار حالات سے بھی. تو حالات جو آتے ہیں وہ امتحان کے لیے آتے ہیں, اور حالات میں جو عمل کیا جائے گا حکم کے مطابق یا حکم کے خلاف وہ ہوگا بندے کا نصیب. کہ حال ہے اچھا لیکن کام اچھا نہیں ہوا, حال کے تابع ہو کر کے زندگی گزاری اور حکم فوت ہوئے, حکم میں کوتاہی ہوئی, یہ اچھا نہیں ہوا, یہ اچھا نہیں ہوا. بلکہ اچھا یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حالات میں سازگاری پیدا کی ہے, تو جب حالات میں سازگاری پیدا ہو تو اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے اچھے طریقے پر ادا کیا جائے. یہ سنت ہے کہ اللہ نے حالات سازگار کر دیے ہیں, اب حالات میں کوئی ناموافقت نہیں ہے, تو اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے اچھے انداز میں پورے کرے. یہ سنت ہے نبیوں کی کہ جب ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی وفاداری اور تابعداری کو اللہ کو زیادہ دکھاتے ہیں کہ میں آپ کا تابعدار ہوں, میں آپ کا وفادار ہوں, میں آپ کا شکر گزار ہوں. افلا اکون عبدن شکورا, حضور فرماتے تھے افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ اس وقت فرمایا جب آپ نے عبادتیں اتنی کی کہ پاؤں پر ورم آیا, اور یہ عبادتیں اس وجہ کی تھی کہ ساری رکاوٹیں ساری دشمنیاں ختم, راستہ صاف ہو گیا. جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے راستہ صاف ہو گیا. لوگ جوگ دسوگ آتے ہیں, دین قبول کرتے ہیں, ہدایتیں لیتے ہیں, رہبری حاصل کرتے ہیں. یہ دور سن 1909 میں لوگوں کی آمد بہت ہوئی ہے, سنت الوفود اس کو کہتے ہیں, وفود یعنی جماعتوں کی آمد کا سال. تو لوگ سیکھنے سمجھنے کے لیے بھی آتے تھے, اپنے آپ کو دین پر چلنے چلانے کے لیے, دین میں داخل ہونے کے لیے, یہ فلاں قبیلے کا ہے, یہ فلاں کا وقت ہے. تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکر میں اپنی عبادتیں بڑھا دی. اور جب پوچھا گیا تو یہ کہا کہ افلا اکون عبدن شکورا. طریقہ ہے کہ جب کام میں استقبال ہو اور کام کی قبولیت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے تو اپنی ذمہ داریوں کو بڑھاوے, اپنی قربانیوں کو بڑھاوے, امت کے ساتھ ہمدردی کو بڑھاوے. یہ سنت ہے, یہ نہیں کہ ہو گیا کام کہ نہیں اب تو اور کرنا چاہیے. کیوں کہ ہم کام جو ہے آخرت کے لیے کرتے ہیں. یہ بھی ایک خصوصیت ہے نبیوں کے کام میں کہ نبی اپنے کاموں میں آخرت کو سامنے رکھتے ہیں. ان کے سامنے یہی رخ ہوتا ہے کہ آخرت بنانی ہے, آخرت بنانی ہے, آخرت بنانے کی دعوت دینی ہے. کیوں کہ اللہ نے آخرت کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور دنیا کو فنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے, دنیا کی نعمتوں کی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, آخرت کی نعمتوں کے باقی رہنے کا فیصلہ کیا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اس کا سلسلہ فائدہ اٹھانے کا ٹوٹ جائے گا. دو وجہ سے, یا تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی تو فائدہ ختم, یا وہ چیزیں ختم ہو جائے گی, وہ چیزیں ختم ہو جائے گی. جیسے تو دنیا کی چیزیں استعمال کرتے کرتے ختم ہو جاتی ہے, تو یہاں دونوں طرف سے ختم ہے, استعمال کرنے والوں کا بھی اور استعمال ہونے والی چیزوں کا بھی. اس نے فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم, زندگی دی تھی وہ ختم, اور جو نعمتیں دی تھی جس پر ہمارا قبضہ تھا کہ وہ بھی ختم. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, وہ جو اللہ کے پاس ہے اس میں ختم نہیں ہے, وہ تو باقی رہنے کے لیے ہے, ابدی چیزیں ہیں. ابد کہتے ہیں لامحدود مستقبل کو, ابد خالدین فیہا ابدا,
کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے ابد. ابد کہتے ہیں مستقبل لامحدود کو, کہ زمانہ ختم ہی نہیں ہوگا اور وہ رہیں گے اپنی نعمتوں میں اپنی راحتوں میں خالدین فیہا. اس طرح نافرمان اور اللہ کو نہ ماننے والے کہ وہ اپنی آفتوں میں رہیں گے ہمیشہ ابد. مستقبل لامحدود, ایک مستقبل ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کو ابد کہتے ہیں. ایک ماضی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کو ازل کہتے ہیں. تو ہمیشہ کے لیے رہیں گے, تو آخرت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دی ہے, اور دنیا کے لیے ایک مدت مقررہ ہے. والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده. یہ بتایا کہ اللہ نے مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو ایک مدت مقررہ دی, اور ایک مدت مقررہ وہ ہے جس کا علم اللہ کو ہے, کسی کو نہیں ہے. یہ دو باتیں کہیں کہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا بنی آدم, اور ان کے لیے ایک اجل مقرر کیا, اجل مسمى واجل مسمى عنده. ایک مدت مقررہ یعنی ہر ایک کی حیات, ہر ایک کی حیات پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک, یہ اجل مسمى ہے, مقررہ مدت. اور ایک مدت مقررہ وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے, یعنی پوری دنیا کی مدت. یہ پوری دنیا کب تک رہے گی, آدمی کب تک جیے گا, اور پوری دنیا کب تک رہے گی. یہ دو اجل کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں. وجل مسمى عنده, ایک مدت مقررہ کا علم اللہ کو ہے, وہ قیامت کا علم ہے. وہ پورے عالم کی اور ہر چیز کی موت ہے, آسمان اور زمین اور سب. وہ ایک اجل ایک مدت مقررہ ہے, وہ بڑی وہ موت ہے سب کی, اور ایک موت ہے انسان کی اپنی. تو ایک چھوٹی قیامت ہے, ایک بڑی قیامت ہے. چھوٹی قیامت وہ ہر آدمی کی موت ہے, وہ چھوٹی قیامت ہے. من مات فقد قامت قیامته, کہ جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. جی ہاں, جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی, کہ قیامت میں جو جو چیزیں ہونے والی وہ اس کو نظر آئے گی اس کی موت پر. جی ہاں, جب تک زندہ تھا وہ نہیں دیکھتا تھا, اب اس کی نگاہ تیز ہو گئی. فبصرہ کالحدید, کہ جب موت کی بے ہوشی آئی اور موت آئی تو آدمی کی نگاہ تیز ہو گئی. پہلے سامنے کی چیزیں دیکھتا تھا, پیچھے کی نہیں دیکھتا تھا, اب بہت کچھ دیکھے گا. یوں کہ قیامت قائم ہو گئی, تو ہر آدمی کی موت اس کی اپنی قیامت ہے, اور ایک بڑی قیامت ہے جس کی تاریخ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں. تھکا ہوا جو لمب سمن رشتہ, یہ سب چیزیں اس لیے بتائی گئی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا بھی ہے, ایک عالم اور بھی ہے. وہ ہے اصل, اس کو اللہ نے باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ آخرت کو باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے. آخرت کی دو صفتیں ہیں, ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ اس کو بقا حاصل ہے, یعنی وہ باقی رہے گی, ختم نہیں ہوگی. دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ آخرت میں خیر ہے, دنیا میں فتنے ہیں شر ہے وہاں نہیں ہے, خیر ہے. جس کی آخرت بن گئی وہ خیر ہی خیر. یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اپنی آخرت بگاڑی ہے تو وہ بھوکتے گا, ورنہ آخرت کہ بل آخرت خیر وابقا, کہ آخرت کیسی ہے, کہ آخرت بہت اچھی ہے, اللہ نے اس کو پسند کیا ہے, دنیا کو پسند نہیں کیا ہے. اس لیے دنیا دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں, دوستوں کو بھی دیتے ہیں, تقسیم کر کے دیتے ہیں. تقسیم کر کے دیتے ہیں, جو یہ پسند نہیں ہے, اور آخرت اللہ کو آخرت پسند. تو نہیں تو نارادہ دنیا واللہ وہ یرید الآخرہ, تم تو دنیا پسند کرتے ہو اور اللہ آخرت پسند کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو آخرت پسند ہے, اس لیے انبیاء کرام جو آتے تھے وہ آخرت کا رجحان پیدا کراتے تھے, آخرت کا رجحان پیدا کرے تھے. یہ آدمی اپنے دین میں پکا اس وقت ہوگا جب اس کا رجحان آخرت کی طرف صحیح ہوگا, نہیں تو دنیا کے دھوکے میں دنیا کی زینت میں وہ آخرت کو کھو دیتا ہے, اس لیے وہ اس کی طرف توجہ دیتا تھا. انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. فرعون کے خاندان کا ایک آدمی تھا مومن, وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا, اپنے ایمان کو چھپاتا تھا, بعد میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا اور اپنے قوم کو بھی کھلے افضوں میں دعوت دی اور دعوت ایک لیے کہا یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع. اے میری قوم, وہ شاہی خاندان ہے, اے میری قوم یہ تو دنیا گزارے کی چیز ہے. متا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی فائدہ اٹھا لے پھر چھوڑ دے یا چھوٹ جائے. جب میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوں, کام ختم ہو جائے گا تو کرسی پر اٹھنا پڑے گا. فائدہ جتنی ضرورت ہے اتنا فائدہ, آگے نہیں. انما هذه الحياة الدنيا متاع, یہ دنیا تو گزارے کے لیے ہے, جتنی ضرورت اتنا فائدہ. یہ نہیں بیٹھے رہے تو ڈٹے رہے, ان کے کہنا بیٹھنے کا وقت بیٹھیں گے پھر اٹھنا پڑے گا, کیونکہ گزارے کے لیے ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے. یہ کہا اپنے قوم سے, کیونکہ قوم شاہی خاندان ہے تو ان کو دھوکہ ہوتا ہے, کیونکہ فرعون دھوکے میں ہی کہتا تھا یہ ملک ہمارا ہے. علیہ السلام ملک مصر, مصر کا ملک ایک تو نہیں ہماری ہوتا, یہ تو تھوڑی دیر کا ہے. یہ کہا انما هذه الحياة الدنيا متاع, یہ تو گزارے کی جگہ ہے. وان الآخرة هي دار القرار, اور آخرت کیا ہے؟ وہ تو دار القرار ہے, وہاں تو رہنا ہی رہنا ہے. آدمی سفر سے لوٹ کر کے اپنے گھر پر آتا ہے, پھر کہیں نہیں جاتا. کیا میرا گھر آ گیا, اب کہاں جانا ہے؟ سفر تو گھر پر آنے کے لیے کیا تھا. ایسا ہر آدمی مسافر ہے دنیا میں, وہ اپنے وطن پر جا رہا ہے. یہاں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہی نصیحت دی, بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا سفر چالو ہو گیا آخرت کی طرف. آج ایک دن کا ہوا, دس دن کا ہوا, بیس سال کا ہوا, پچاس سال کا ہوا, ساٹھ سال کا ہوا, اور اپنے آخر میں اپنا اسٹیشن اور تاریخ آئی تو اتر گیا. تو وہ یہی کہہ رہے کہ انبیاء کرام کے ہاں یہی ہے کہ یہ گزارے کا سامان ہے, گزرنے کی جگہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں آخرت دار القرار ہے, اس لیے آخرت کی دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی آخرت کو سنبھالو. کیوں؟ کہ وہ ہی رہنے کی اور لوٹ کر وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے, وہ دعا ہماری رہبری کے لیے ہے. وہ دعائیں مانگنی چاہیے, سیکھنی چاہیے, اس کا مقصد مراد جاننا چاہیے. دعوت اور دعا اس کا تو جوڑ ہے, اس کا تو جوڑ ہے کہ دعوت کی زندگی دینی بنے. دعوت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی دینی بنے, اور دینی زندگی بنا کر اللہ سے مانگے. کیوں کہ سب کچھ اللہ کا ہے, کسی کا کچھ نہیں ہے, کسی کا کچھ نہیں ہے, سب کچھ کس کا ہے؟ کہ اللہ کا. لہو الملک و لہو الحمد, کلمہ توحید میں ہے کہ اللہ ہی کا ملک ہے, زمین ہو آسمان ہو اللہ کی ملکیت ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے. اللہ اکیلا مالک ہے, باقی سب مملوک ہے. اللہ اکیلا خالق ہے, باقی سب مخلوق ہے. اللہ اکیلا استعمال کرنے والا ہے، باقی سب چیزیں استعمال ہونے والی ہیں. یہ توحید ہے، ایک اللہ ہے، وہی قدر کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. مخلوق بھی اس کی، فیصلہ بھی اس کا. جو کہا کہ مخلوق بھی اس کی، فیصلہ بھی اس کا، وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے فیصلہ کرے. اللہ لہ الخلق والامر. یاد رکھو، مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا. کسی کا کوئی فیصلہ نہیں. کسی کے لیے حیات کا فیصلہ کریں گے تو کوئی مار نہیں سکتا، کسی کے لیے مرنے کا فیصلہ کریں گے کوئی بچا نہیں سکتا، کسی کے لیے نفع کا فیصلہ کریں گے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کسی کے لیے نقصان کا فیصلہ کریں گے کوئی نفع نہیں دے سکتا. اللہ کی شان ہے یہ، اللہ کی شان ہے. بلا عالم الخلق ولا فرق. یاد رکھو، یوں کہا، یاد رکھو، مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. اس لیے جب سب اللہ کا ہے تو اللہ سے خیر مانگنی ہے. تو میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری. اے اللہ میرا دین سنوار دے. دعا مانگ رہے، دعا کیا مانگ رہے؟ دعا ہم کو سکھا رہی ہے، دعا ہم کو سکھا رہی ہے. نبی دائی ہے، دعوت بھی دے گا اور دعا بھی مانگے گا تاکہ لوگ دعوت قبول کر کے دعائیں سیکھ کر کے اللہ سے مرادیں مانگے، اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروائے. ہاں تو دعا مانگی، اللہم اصلح لی دینی الذی ہو عصمت امری. اے اللہ میرا دین سنوار دے. کیونکہ آدمی کا دین بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. ہاں اس کا دین بگڑا کہ سب کچھ بگڑا؟ کہ دین بگڑنے کے بعد کوئی صحیح بدلہ نہیں ملے گا. دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. دین عربی کا لفظ ہے دال یا نون، دین. کہ دین کا ترجمہ ہے بدلہ. مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں اس کا ترجمہ دیکھنا کہ روز جزا کا مالک، یعنی بدلہ والے دن کا مالک، بدلہ والا دن قیامت کا ہے، وہ آدمی کو بدلے ملے. تو دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. یہ تو اس کا لغوی ترجمہ ہے کہ لغت میں دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ، اور اصطلاح میں کہ دین وہ طریقہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو دیتے ہیں. وہ دین حق ہے، اس میں صحیح عقیدے ہوتے ہیں، صحیح اعمال ہوتے ہیں. دین میں کیا ہوتا ہے؟ صحیح عقیدے ہوتے ہیں کہ اللہ کو صحیح ماننا، آخرت کو صحیح ماننا، قبر، قیامت، جتنی باتیں غیب کی ہیں اس کا یقین کرنا اور اپنے عمل کو صحیح کرنا، یہ دین ہے. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دو چیزوں کے ساتھ، بالہدا ودین الحق، کہ ہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، یعنی صحیح عقائد کے ساتھ، صحیح اعمال کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ. اللہ کو کیسا ماننا، آخرت کو کیسے ماننا، نبیوں کو کیسے ماننا، جنت جہنم کو کیسے ماننا، یہ چیزیں غیب کی ہیں. اس کو صحیح ماننا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو وہ بھی ہم کو سکھایا، اور ان چیزوں کو صحیح مان کر اپنی زندگی صحیح گزارنے کے لیے کیا کیا اعمال کرنا وہ بھی سکھایا. دین حق کہ اللہ نے اپنے نبی کو صحیح عقیدوں کے ساتھ اور صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا ہے. تو ہم کو اللہ نے، میں نے کہا دین دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اصلح لی دینی، یا اللہ میرا دین سنوار دے کہ میرا ایمان، میرا یقین صحیح ہو جائے. یہ پہلا سبق ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو صحیح کرنا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کا یقین اور اللہ کا خوف. یقین بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے. یقین صحیح ہوگا تو زندگی صحیح یقین کی وجہ سے اطاعت پر جائے گی. یہ اللہ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جنت جہنم سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, عمل کا بدلہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب اس کا یقین صحیح ہوگا تو زندگی اطاعت پر جائے گی. اس نے کہا یقین صحیح کرو کہ سب کچھ اللہ سے ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اس یقین کے بعد, اس یقین کے بعد جو جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آوے انفرادی اجتماعی اسے پوری کرو, اسے پوری کرو. وہ اجتماعی اور انفرادی ذمہ داریاں ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے تھے, اس لیے سمجھنے کے لیے تو عقل دی اور رہبری کے لیے نبی بھیجا. رہبری کے لیے نبی بھیجا, ہم کو عقل دی. قسم جو جانور میں عقل نہیں ہے, وہ نہیں سمجھتا, نہ اس کو سمجھایا جاتا ہے. کیوں کہ سمجھ ہی نہیں ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ لاکھ کے بعد ہم سے اللہ مخاطب ہوئے ہیں. عقل آنے کے بعد خطاب ہوتا ہے, جب تک نابالغ ہوتا ہے یا مجنون ہوتا ہے تو اللہ کا خطاب نہیں ہوتا, اس پر کوئی حکم بھی نہیں ہوتا. کیوں کہ نابالغ ہے, یہ مجنون ہے, عقل نہیں ہے, اس لیے خطاب بھی نہیں ہے, حکم بھی نہیں ہے اس کے لیے. مجنون ہے, مدفون قلوں میں اس کے حوالے نہیں لکھے جاتے, یہ پاگل ہے, اتنا بچہ ہے, اس میں بھی عقل نہیں ہے. لیکن اب عقل آ رہی ہے, یہ اپنے کاموں کو سمجھتا ہے, نفع نقصان کو دیکھنے لگا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے بھی ذمہ داری آئے گی تاکہ اس کی دنیا سمجھ جائے, اس کی آخرت بن جائے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق صحیح کرے. تو عقل دینے کے بعد وہی آتی ہے نبیوں والی, وہ نبیوں پر آتی ہے, وہ ہر عقل والے کو خطاب کرتے ہیں. ہر عقل والے کو خطاب کرتے ہیں اور اس کو زندگی کی ذمہ داریاں سمجھاتے ہیں, اس کو تبلیغ کہتے ہیں. اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سمجھانا یہ تبلیغ. نبی اسی کی تبلیغ کرتے تھے کہ تمہاری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. ایک تو ہے زندگی کی حاجتیں ضرورتیں, اس کی تبلیغ نہیں ہوتی, وہ تو خود ہی سمجھتا ہے زندگی کی کیا ضرورت ہے, زندگی کی کیا حاجت ہے, زندگی کی کیا راحت ہے, اس کی تبلیغ نہیں ہوتی. وہ تو خود آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بنا لیتا ہے. لیکن زندگی کی کیا ذمہ داری ہے تاکہ نتیجہ اچھا آئے, وہ ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے نبی بھیجا گیا. ہر زمانے میں آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو آخری پیغام دیا ہے. اب کسی پیغام کی ضرورت نہیں ہے, یہ پیغام مٹے گا نہیں, یہ رہے گا, اس کو بھلایا نہیں جائے گا, اس کو بدلا نہیں جائے گا, کوئی اس کو بدل نہیں سکتا, یہ رہے گا. اللہ نے ذمہ داری لی ہے تاکہ بندوں کی ذمہ داریاں ان کے سامنے آتی رہے. اس نے تبلیغ کا حکم دیا کہ حکم تو آ چکے ہیں, اب تبلیغ کرو, یعنی اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سنبھالو اور دوسروں کو بھی سنبھالنے کے لیے دعوت دو تاکہ سب کی زندگی کا ایک ہی رخ ہو جائے. سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو, تو سب کی زندگی کا تعلق اللہ سے اس کی عبادت سے ہو جائے. یہ زندگی کی ذمہ داری ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں بنایا ہے کہ مال ہمارا ہے, جان ہماری ہے, طاقت ہماری ہے, سب کچھ ہمارا ہے, جو چاہیں کرے. کہ نا ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم کو ذمہ داری بھی ہے. ایمان دیا تاکہ امانت دار بنے. ایمان کا اور امانت داری کا جوڑ ہے. ہم کو ایمان دیا تاکہ ایمانداری سے کام لیں, ایمانداری سے رہیں, امانت خودداری سے رہے، یعنی خدا کا خوف رہے اور حقوق کی حفاظت رہے. امانت داری کا یہ مطلب ہے کہ خدا کا خوف بھی رہے اور جو جو حقوق اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان حقوق کی رعایت ہو جائے زندگی میں، کہ حقوق پامال نہ ہو. اللہ نے دنیا کو حقوق کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو بدلے کی جگہ بنایا ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جس نے حقوق پامال کیے ہیں اس کے لیے بدلہ نہیں ہے، بدلہ ہے لیکن برا ہے، برا بدلہ ہوگا. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اس نظام کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی آتے ہیں تاکہ زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے. دو طرف سے صحیح کرنا ہے، ایک رخ اللہ کی طرف کا، ہمارا ایک رخ اللہ کی طرف ہے اور ایک رخ مخلوق کی طرف ہے. کیونکہ ہم سب کے درمیان میں رہتے ہیں اور سب ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو اللہ کی طرف کیا رخ ہونا چاہیے، مخلوق کی طرف کیا رخ ہونا چاہیے، اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے کہ اللہ کی طرف کا رخ صحیح ہو جائے. بولے تو اگر نبی نہ ہوتے اور نبی کی رہبری نہ ہوتی تو جانوروں کی طرح زندگی ہوتی، جانوروں کی طرح. اور یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کے پاس دین نہیں ہے یا وہ دین کو مانتے نہیں ہیں وہ تو چوپائیوں کی طرح سے گورا ہے، کلا نام وہ تو چوپائے. تو جانور میں کیا ہوتا ہے، یہ جانور میں اپنی خواہش ہوتی ہے، جی ہاں وہ خواہش کے تابع ہے، اپنی طبیعت کے تابع ہے. جو طبیعت میں آوے، جو خواہش میں آوے، وہ کھائے وہ پیئے، اپنی خواہش پوری کرے اور لڑنا کا موقع تو لڑے. جانور لڑتے ہیں تو یہ جانور کا پنا، یہ جانور کا مزاج ہے، کھانا پینا، خواہش پوری کرنا، لڑنا. لڑتے بھی ہیں جانور، یہ مزاج ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے کر کے ایمانی مزاج بنایا ہے. ایمانی مزاج یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ایمانی مزاج خدا ہے کہ ہم المؤمنون حقا، یہ ایمانی مزاج والے رہنے صحیح معنی میں. یہ ایمانی مزاج کی کیا خاصیت ہے؟ ایمانی مزاج کی خاصیت اطاعت ہے. جتنا ایمان ہوگا اتنی اطاعت ہوگی، جتنا ایمان ہوگا اتنی اطاعت ہوگی، جتنے ایمان میں کمزوری ہوگی اتنے اطاعت میں کمزوری ہوگی. اس نے ایمان کی دعوت دی ہے، آخرت کی دعوت دی ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمان باللہ والیوم الآخر، کہ ایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کہ آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے اور دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے. تو جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا. یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، ایمان باللہ والیوم الآخر. یہ نبیوں نے سکھایا ہے کہ مسلمان کا ایمان اللہ پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، اور اللہ کے فرمانے سے نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر. جی ہاں، اصل یہ اللہ اور آخرت، یہ اصل ہے. جی ہاں، اگر یہ رہا تو پھر زمین کا فساد نہیں ہوگا کہ اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کا رجحان ہے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے یہی نما ہمنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے، ہمارے ارادے، ہماری نیتیں آخرت بنانے کے. آخرت بنانی پڑے گی، آخرت بنانی پڑے گی، اس کی تعمیر کرنی پڑے گی، وہاں رہنا ہے. اس لیے آدمی اپنے رہنے کے لیے مکان بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے. جو دنیا میں 60-70 برس کے لیے تو گھر بناتا ہے، آخرت کی آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. تو آخرت کی تعمیر، کی آخرت کی تعمیر ایمان سے اور اعمال سے ہوگی. یہی وہاں کی تعمیر کا سامان ہے کہ اپنے ایمان سے اعمال تیار کرو. یہ اعمال روزانہ اوپر جاتے ہیں، روزانہ اوپر جاتے ہیں اور اس لے جاتے ہیں اس کو، اسی سے اس کی آخرت بنتی ہے یا بگڑتی ہے. برے اعمال ہیں تو آخرت کا بگاڑ ہے، صحیح ہے تو آخرت کب کا بدنام ہے. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اور یہی حقیقت بھی ہے. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے یا اپنے ایمان کو شامل ہو. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا والی بات کر رہا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی, اللہم اصلح لی دینی, یا اللہ میرا دین سنوار دے, میرا دین سنوار دے. کیوں کہ وہ عصمت و امری, کہ وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے, وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے. میں جتنے کام کروں گا اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا. تو اگر دین والا ہے تو دین ہی نتیجہ آئے گا, نہیں تو دوسرا نتیجہ آئے گا. اس نے کہا کہ یا اللہ میرا دین سنوار دے. تو دین کو میرے دوستو سنوارنے کی دعا بھی ہے اور دین سنوارنے کی دعوت بھی ہے. نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہے, نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہے. کہ میرا دین سنوار دے. کیوں کہ اس پر میرا سارا دار و مدار ہے, کہ دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات, یہ دونوں باتیں دین پر موقوف ہیں. اگر دین رہا تو دنیا کی سلامتی ہے, یہاں سلامتی آئے گی دین کی وجہ سے, اور آخرت میں نجات ہوگی دین کی وجہ سے. اس لیے یہ دعا مانگی کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری, اے اللہ میرا دین سنوار دے. اور ہم کو دعوت دی ہے دعا کے ذریعے سے کہ تم میں سے ہر ایک اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میرا دین سنوار دے, کیونکہ وہ تو میری کامیابی ناکامی کی اصل بنیاد ہے, اور میری دنیا سنوار دے. یہ فرمایا میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے. واسلح لی دنیا التی فیہا معاشی, یا اللہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے. ہم گزر رہے ہیں جی ہاں, روز روز اس گزارے میں کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے, عبادت بھی ہو جاتی ہے, لیکن گزارنا ہے, رہنا نہیں ہے. جیسے مسافر ہوتا ہے, گزرتا ہوا ہوتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, کھاتا پیتا بھی آرام بھی لیتا ہے, سفر میں ہے. اس نے کہا میری دنیا سنوار دے کیوں کہ اس میں میرا گزارا ہے. دنیا بگڑ گئی تو دین پر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دنیا میں سلامتی رہی, عافیت رہی, تو آدمی اپنا دین کا بھی کام کر لے گا, اپنی ضرورت بھی پوری کر لے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا کہ اپنے لیے اللہ سے عافیت مانگا کرو. یہ طریقہ بتا, اپنے لیے اللہ سے عافیت مانگا کرو. عافیت کے ساتھ زندگی گزر جاوے تاکہ دین بھی بنے دنیا بھی بنے. یہ بھی ایک رہبری اور شفقت کی بات ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حال پر شفقت ہے, کیونکہ یہاں پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں. یہ پریشانیوں سے بھی بچنے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ سے عافیت مانگو. عباس ابن عبد المطلب سے حضور نے فرمایا کہ عافیت مانگو. عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت کسے کہتے ہیں؟ تو عافیت کا مطلب علماء نے یہ بتایا, جس کے ماننے کی ہدایت دی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں یا سو گئے بیٹھے بیٹھے؟ ہاں ہمارے ساتھ رہو, سو مت. تو عافیت کے لیے فرمایا چچا جان سے کہ عافیت مانگو. تو میں کہہ رہا کہ عافیت کیا چیز ہے؟ یہ باتیں سیکھنے کی ہے. تبلیغ دین سیکھنا, خالی پھرنا نہیں, دین سیکھنا. دین سیکھتے ہوئے پھرنا, سکھاتے ہوئے پھرنا, یہ چکی کی طرح دانا بھی لے آٹا بھی لے, دانا بھی لے آٹا بھی لے, چکی میں یہ خالی چکی جلدی. دین یہ ہے کہ دین لیتے رہو, دین دیتے رہو. علم و ذکر اسی لیے, علم و ذکر اسی لیے. تو عافیت کی بات کہہ رہا تھا میں کہ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عباس ابن مطلب سے حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو. علماء نے فرمایا عافیت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے عافیت دے. کیا عافیت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے، دینی فتنے میں نہ پڑے، بچا ہو جائے، اور ہلاک کرنے والی مہلک بیماری میں نہ پڑے. بعض بیماریاں ہوتے ہوئے آدمی کو ہلاک کرتی ہیں، وہ نہ آئے، کوئی مہلک بیماری نہ آئے، کوئی فتنہ دینی نہ آئے. حافظ کا مطلب ہے کہ دینی فتنے میں نہ پڑے، کوئی ہلاک کرنے والی اور پریشان کرنے والی خطرناک بیماری میں نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں حافظ. سمجھ آئی نا بات؟ تو حضور نے فرمایا عباس ابن ابو مطلب سے جو چچا ہے ان کے، کہ اللہ سے عافیت مانگا کر، یہ بڑی نعمت جو زندگی میں ملی وہ عافیت مانگی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کر میں کہہ رہا تھا کہ میری دنیا سوال دے کہ وہ میرے گزارے کی جگہ ہے، جیسے گزرنا ہے تو عافیت کے ساتھ گزر جاؤ، عافیت کے ساتھ گزر جاؤ. تو میری دنیا سوال دے کہ یہ میرے گزرگاہ ہے، اور میری آخرت بنا دے تیسری چیز، دین بنا دے، دنیا بنا دے، تیسری دن آخرت بنا دے. واسطے ہے آخرت ہی، کہ اللہ میری آخرت بنا دے. کیوں؟ جو آخرت میرا اصلی ٹھکانا ہے پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں. اصلی ہے آخرت ہی، اصلی بھی ہے معادی، کہ میری آخرت سنوار لے، کیونکہ وہ تو میرا اصلی ٹھکانا ہے، پھر وہاں سے کہیں آنا جانا نہیں ہے. یہ دعائیں مانگی ہیں، یہ دعائیں دعوت ہے کہ اللہ سے یہ مانگو اور اس کو یہ کام کرو، کہ دین سنوارو، کہ دین سمجھ جائے، یقین صحیح بن جاوے، عمل صحیح بن جاوے، نیت صحیح بن جاوے، ترتیب صحیح بن جاوے زندگی کی. یہ عمل، یہ دین بننے کا مطلب ہے، یہ دین بننے کا مطلب ہے کہ ایمان یقین صحیح بنے. کہ یقین صحیح بنے گا تو اطاعت کرے گا، اللہ خوف دے اپنا یقین کے ساتھ خوف دے. جب اللہ خوف دے گا تو نافرمانی سے بچے گا. خوف اس لیے پیدا کیا ہے اللہ نے تاکہ لوگ اللہ سے ڈرے اور اس کے نافرمانی سے بچے. خوف کا ہونا ضروری ہے، اس لیے وعدہ وعید کی حدیثیں آتی ہیں، وعدہ وعید کی آیتیں آتی ہیں، اللہ کے عذاب کی، ثواب کی، نعمتوں کی یہ باتیں آتی ہیں. کیوں؟ تاکہ دلوں میں ایک تو یقین بنے کہ میرے عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، اچھا نہیں تو برا. اور جو برا نتیجہ ہوگا اس کی یہ تفصیل ہے، جو اچھا نتیجہ ہوگا اس کی یہ تفصیل ہے. یہ فضائل اعمال میں ہوتا ہے، اس لیے فضائل اعمال اور ترغیب یہ علم نبیوں کے ذریعے سے ہم کو دیا گیا ہے، تاکہ ہر آدمی سمجھے کہ میرے عمل پر کیا نتیجہ آئے گا، میرے عمل کا کیا فائدہ، کیا نقصان. علم و ذکر میں یہ چیز ہے، جو علم و ذکر کا تیسرا نمبر ہے نا، اس کو بیچارے کو سائڈ پر کر دیا ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. نہ کہ وہ اصل ہے، علم و ذکر اصل ہے دین کے لیے. کہ علم نہیں ہے تو جہالت ہے، ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے، تو اب دین کہاں رہا؟ اس لیے یہ نمبر ہے تیسرا، کہ زندگی علم کی روشنی میں، زندگی علم کی روشنی میں، جہالت میں نہیں. جہالت کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. آپ کا کارنامہ ہے یہ کہ آپ کو جو زمانہ دیا گیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، اس زمانے کو زمانہ ہی جاہلیت کے دیکھ، زمانہ ہی جاہلیت. ہاں، یعنی جہالت زمانے کی صفت بن گئی تھی، یہ زمانہ جاہلیت. جیسے بحث سالی کا زمانہ، خوشحالی کا زمانہ، یہ جہالت کا زمانہ. یہ جہالت اس زمانے کی صفت بن گئی تھی، آپ نے اس جہالت کو ختم کیا. ایمان دیا، لوگوں کو علم دیا، یہ دو چیزیں اصل ہیں دین میں، ایک ایمان اور ایک علم. ایمان اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، ایک پر ایمان. کہ یہ چیزیں حق ہیں, اس کو ماننا ہے. پھر مان کر کیا کرنا ہے؟ خالی ماننا ہے کہ نہیں, ماننا بھی ہے. پھر اللہ پر ایمان لا کر, اللہ کو اللہ مان کر اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے. جان مال کی آزادی ختم کرنی ہے, بلکہ جان مال سے پابندی کرنی ہے. جان مال کی پابندی کا نام اطاعت ہے. جان سے بھی پابند, مال سے بھی پابند, اس یقین کے ساتھ کہ اس پابندی میں کامیابی ہے, اور پابندی نہیں ہے تو ناکامی ہے. تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کرنا, کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے یعنی اطاعت کریں گے, اللہ کی بات مانیں گے, عبادت کا حکم دیں گے تو عبادت صحیح کریں گے, لوگوں کے ساتھ کا برتاؤ کا حکم دیں گے تو لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی صحیح کریں گے, غلط کے جو بات اللہ فرمائیں گے ہم اس کو پورا کریں گے. اطاعت, جان مال کی آزادی ختم, اب جان مال سے اللہ کی تابے داری, اس کا نام اطاعت. تمام نبیوں کی دنیا میں آنے کی یہی غرض ہے کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے. اس لیے نبی آتے, وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آتے, اپنی کثرت کے لیے بھی نہیں آتے. کوئی یہ کی بات ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی اطاعت آ جائے, یہی دعوت اور تبلیغ کا مقصد بھی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور تابع داری کی رہبری کرے, تاکہ ان کی آزادی ختم ہو جائے اور وہ تابع داری کرے. اطاعت کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اطاعت کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ اطاعت کا نتیجہ رحمت, اطاعت کا نتیجہ رحمت. جب اطاعت ہوگی تو رحمت آئے گی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, تاکہ تم پر رحم ہو جائے. دنیا آخرت میں رحمت لینے کے لیے صرف اطاعت کا راستہ ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. دوسرا راستہ نہیں ہے, دوسرا راستہ معصیت کے. اطاعت نہیں ہے, حکومت مل گئی, اطاعت نہیں ہے, دولت مل گئی, اطاعت نہیں ہے, زمینداری مل گئی, کچھ نہیں, دھوکہ ہے. دھوکہ ہے. دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ جب دھوکہ بھولے تو پچھتاوا ہو, اس کو دھوکہ کہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دین کے بغیر دھوکہ ہے, یعنی جب موت آئے گی دھوکہ کھولے گا تو اس کو پچھتاوا ہوگا, اس میں تو دھوکے میں رہے گا. تو دھوکے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے تاکہ زندگی اطاعت پر آ جائے. اللہ کی عبادت, اطاعت کا بڑا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے, اللہ کی عبادت کی جائے. جو چیزیں اس نے فرض کی ہیں, اللہ کے فرائض, وہ فرائض اہتمام سے ادا کیے جائیں. فرائض, جو چیزیں اللہ کے فرائض میں سے ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں. عبادت کہلاتی ہے, وہ اللہ کے حقوق ہے. نماز اللہ کا حق ہے, نماز اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو, تو نماز اللہ کا حق ہے. زکات, زکات غریبوں کا حق ہے نا, اللہ کا حق ہے کہ میرے لیے اتنا مال نکالو, پھر میں جس کو کہوں اس کو دو. سمجھ میں آئی بات؟ علم و ذکر میں یہ سب چیزیں ہیں, مگر علم و ذکر بیچارا سائڈ پر ہو گیا, خالی کھوڑوں کھوڑوں چلے گیا. آٹھ قسم کے لوگ قرآن نے بتائے ہیں جن کو زکات دی جائے گی. سمجھے نہیں؟ کیوں زکات اللہ کا حق ہے, جس کو چاہے دلا دے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو زکات دے دی, سمجھنے والا کہ نہیں, دیکھو زکات کا حقدار ہے تو آپ اس کو زکات دو, کیونکہ یہ فرض ہے. تو فرض کو اپنی جگہ پر ادا کرنا ہے. مولانا یسوع صاحب فرماتے تھے, جس طرح نماز ادا کرنی ہے تو پاک جگہ, پاک جگہ پر نماز ادا ہوگی. اس طرح زکات دینی ہو کہ زکات کا حقدار دیکھو. زکات کا حقدار دیکھو تاکہ حقدار کو حق پہنچ جائے۔ تو مل کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکات لینے والوں کی 8 قسمیں بتائی ہیں، ان کو ان کو ان کو ان کو زکات دینا، کیونکہ زکات اللہ کا حق ہے، اللہ جس کو کہے گا اس کو دینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ میں اس میں کہہ رہا تھا کہ فرائض جو ہے وہ اللہ کے حقوق ہیں، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ تو عبادت کے لائن سے، دوسرے فرائض حلال کمانا، حلال کھانا، یہ بھی فرائض میں سے ہیں، یہ بھی فرائض میں سے ہیں۔ کیوں کہ اگر حرام کھانا ہو گیا، حرام کمانا ہو گیا تو عبادت فیل ہو جائے گی، جو عبادت قبول نہیں ہوگی جو حرام کھا کے کی ہے۔ ہاں یہ رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے فرائض بھی ادا ہو، کھانا کمانا بھی حلال ہو، تو پھر نجات کا راستہ ہے، وہ یہ نجات کا راستہ ہے۔ من عمل بسنتی، کہ جس نے سنتوں پر عمل کیا اور حلال کھانا کھایا اور لوگوں کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو یہ جنت میں جائے گا۔ یہ قاعدے بتائے، یہ قاعدے بتائے۔ تو پہلا حق اللہ کا ہے، وہ فرائض کا ہے، کہ نماز، روزہ، زکات، حج، یہ چیزیں اہتمام سے ادا ہو، یعنی اس کا علم بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو۔ یہ نماز کے لیے کیا کا علم ہونا چاہیے، نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، زکات کے فضائل، زکات کے مسائل، روزے کے فضائل، روزے کے مسائل، حج کے فضائل، حج کے مسائل، یہ عبادت کے صحیح طرح سننے کے طریقے ہیں۔ فضائل کی وجہ سے اس عمل کی قیمت معلوم ہوگی کہ مجھے اس عمل پر اللہ کیا دیں گے۔ ہر مزدور مزدوری سے پہلے طے کرتا ہے مجھے اس محنت پر کیا ملے گا، پھر وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ تو اس طرح دنیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہم کو یہ دی ہے کہ تمہیں کیا ملے گا تمہارا عملوں پر، وہ جاننا ضروری ہے۔ کوئی مزدور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مزدوری نہ جانے اور کام کرے، ایسا ہے کوئی؟ یہ تنخواہ کتنی کی بتا دی، پتا نہیں کتنی تنخواہ ہے، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ہم کو بھی ایسا نہیں رکھا کہ جو عمل کرو اس کی فضیلت جانو کہ اس پر مجھے اللہ کیا دیں گے، اس کو علم فضائل کہتے ہیں۔ کہ علم فضائل سے یقین پیدا ہوگا کہ مجھے اللہ یہ دینے والے ہیں، شوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، فضیلت سن کر کے شوق پیدا ہوتا ہے، وعید سن کر خوف پیدا ہوتا ہے، وعید سن کر خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے وعدہ وعید اور فضائل کا علم دیا گیا ہے تاکہ اللہ کے فرائض اور اللہ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرے، یقین کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خوف کی چیزوں میں خوف اور دوسری چیزوں میں یقین کہ مجھے اللہ یہ ثواب دیں گے، یہ برکت ہوگی، یہ دعا قبول ہوگی۔ اس کے لیے علم فضائل دیا گیا ہے تاکہ اللہ کے حقوق کے ادا کرنے میں ذوق شوق ہو، اور اللہ کی حدود، جہاں اللہ کی حد ہے وہاں کا کوئی نہ جاوے، اس حدود کی پابندی کے لیے وعیدیں آئی، عذاب کی باتیں آئی کہ دیکھو یہ حد ہے، یہاں آگے کوئی نہ جاوے، اللہ کے حد سے دور رہو، حد مت توڑو۔ اس سے دین بنتا ہے، اس سے دین بنتا ہے، حدود اور حقوق، حدود اور حقوق۔ جتنی حرام چیزیں ہیں وہ اللہ کے حدود ہیں، وہ سرحد ہے، بارڈر ہے، وہاں کوئی نہ جاوے، وہاں کوئی نہ جاوے، یہ بارڈر ہے۔ اور جتنے فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، حقوق ادا کرو اور حدود پر مت جاؤ، حد پر مت جاؤ۔ یہ کہا دل کا حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ سرحد ہے، یہ بارڈر ہے، وہاں کوئی نہیں جاوے۔ اس سے بنے گا میرے دوستو دین، یہ حرام سے بچنا، فرائض کو ادا کرنا، اللہ کے فرائض ادا کیے بغیر کوئی بھی خدا کی رحمت سے قریب نہیں ہو سکتا۔ گائے کتنی نفلی عبادت کر، عبداللہ بن عباس سے کسی نے فتوا پوچھا، فتوا پوچھا بڑے عالم ہیں عبداللہ بن عباس، کہ ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر اندر عبادت کرتا ہے لیکن جمعہ کی نماز میں اور جماعت کی نماز میں نہیں ہوتا. جمعہ کی نماز میں اور پانچ وقت کی جماعت کی نماز میں نہیں ہوتا. باقی دن پر روزے رات پر عبادت اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ فرمایا دوزخ میں جائے گا. کیا فرمایا؟ دوزخ میں جائے گا. کہ اللہ کے فرائض غائب کر دیے. جی ہاں, تو فرائض نوافل فرائض کے لیے ہے اور فرائض اللہ کے حقوق ہیں, اس کی تکمیل کے لیے نوافل دیے. اس لیے ہمارے کام کرنے والوں کو اپنے فرائض کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. نماز صحیح پڑھیں, زکات پائی پائی کی دیں. مانا ایسا فرماتے تھے, میں چاہتا ہوں میرے ساتھی اپنی پوری پوری زکات ادا کر, کیونکہ زکات کا حساب تو اللہ ہی جانتا ہے کون کتنی دیتا ہے. مال چھپی ہوئی چیز ہے ان کے پاس, مال چھپی ہوئی چیز ہے ان کے پاس, ان کے قبضے میں, کوئی نہیں جانتا کتنا مال ہے. اسے کہا اپنی زکات پوری پوری دو پائی پائی کی. کیوں؟ کہ زکات اللہ کا حق ہے. اللہ نے اتنا حصہ اپنے لیے لیا ہے کہ اتنا حصہ ہمارے لیے, پھر ہم جہاں کہیں وہاں دو. تو میں نے کہا نہیں آج کی اس میں بتائی زکات لینے والوں کی, یہ دین ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس دین کو سمجھنا ہے, اس میں فرائض کا مقدم ہے کہ ہمارے فرائض صحیح صحیح ادا ہو جائے. اس کا علم بھی ہو فرائض کا, مسائل کا علم, فضائل کا علم ہوگا تو دیت صحیح ادا ہوگی. پھر نوافل کا اہتمام کریں گے تو فرائض کی کمی کسر دور ہو جائے گی. عبادت کا مزاج بنانا ضروری ہے کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دعوت بھی عبادت کے لیے ہے, جیسے اذان نماز کے لیے ہے. اذان دعوت ہے, اذان یہ دعوت ہے. کس کے لیے؟ کہ نماز کے لیے. خالی اذان دیا کر, خالی اذان دیا کر کہ ہم تو دعوت میں ہیں, دعوت میں ہیں. ارے بھلے آدمی ہو, دعوت تو عبادت کے لیے, جیسے اذان نماز کے لیے. ہاں, اس لیے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. دعوت عبادت پر لے جاوے, دعوت عبادت پر لے جاوے, جیسے اذان نماز پر لے جاوے. دعوت کہ وہ تو اللہ کا بندہ بن کر عبادت گزار بننا ہے, مالی عبادت, جانی عبادت. ہاں, پھر اس میں فرائض ہیں, نوافل ہیں. فرائض تو ہیں فرائض, اس کے بغیر تو چارہ نہیں. وہ تو اللہ کا حق ہے. اور نوافل کہ نوافل ہمارے نفع کے لیے, نوافل ہمارے نفع کے لیے کہ فرائض میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ نوافل سے پورا کر دیں گے. فمن تطوع خيرا فهو خير له, کہ جو نفل ادا کرے گا وہ نفل ادا کرنا اس کے لیے بہتری ہے. یہ تو فرض ناقص رہ جائیں گے, فرض ناقص رہ جائیں گے. اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب جماعت روانہ کرتے تھے تو روانگی کی بات نہ کہتے تھے کہ نوافل ادا کرو فرائض کے ساتھ. اور نوافل کی دو قسمیں بتاتے تھے. نوافل کی ایک وہ نوافل ہے جس کے اوقات مقرر ہیں, جیسے اشراق کی نماز, چاش کی نماز, مغرب کے بعد خواتین کی نماز, تہجد کی نماز. یہ وہ نوافل ہیں جن کے اوقات مقرر ہیں شریعت کی طرف سے. اور ایک وہ نوافل ہیں جن کے اوقات مقرر نہیں ہیں. تحیت الوضو, تحیت الوضو کیا دو رکعت نماز, تحیت الوضو پڑھی, صلاۃ الحاجت, صلاۃ الاستخارہ وغیرہ, صلاۃ السفر. تو یہ نوافل, کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرائض کو پورا کریں گے. اس لیے ہمارے ساتھی خصوصاً دعوت والے کہ وہ اپنا مزاج عبادت والا بناوے, خالی پھرنے والا نہیں بنانا. یہ پھرنا اسی لیے ہے, یہ پھرنا اسی لیے ہے کہ زندگی علم و ذکر کے ساتھ عبادت والی بنے. زندگی علم و ذکر کے ساتھ عبادت والی, کہ فضائل کا بھی علم معلوم ہے, مسائل کا بھی علم معلوم ہے, اور اس کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے. اسی اور اس کی دعوت کے لیے پھر رہے ہیں تاکہ پوری امت میں یہ چیز چالو ہو جائے. پوری امت میں اور ہر طبقے میں یہ چیز جاری ہو جائے. تو پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کے بدائی ادا ہو جائے اور اس کے حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے. حرام سے بچنے کے لیے ایمانی قوت ضروری ہے. حرام سے بچنے کے لیے ایمانی قوت ضروری ہے کہ ایمان میں طاقت آئے. ایمان میں طاقت آئے گی تو حرام چھوٹ جائے گا. ایمان میں کمزوری ہے تو حرام میں پھنسے گا. ہاں جب تک ایمان میں قوت نہیں آئی چیزیں حرام نہیں کی اللہ نے. لوگ شراب پیتے تھے پیٹ میں شراب یا اور نماز میں آتے تھے گنودگی میں تو فرمایا جب تمہارے اندر گنودگی ہو شراب کی تو نماز میں مت آؤ. یہ نہیں کہا شراب مت پیو کیونکہ ابھی شراب چھوڑنے کی طاقت نہیں آئی ہے. ابھی ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ شراب چھوڑے. ایسا سدھے کا فرماتی تھی کہ اگر پہلے سے اللہ کہتے دینا حرام ہے شراب حرام ہے تو کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا کیونکہ وہ تو برسوں سے اس کے عادی ہے. کیسے چھوڑ دے اس کے ایمان کی محنت میں ڈال کر کے ایمانی قوت پیدا کروائی. پھر ایمانی قوت کی وجہ سے حرام سے بچنا نصیب ہو جاتا ہے. یہ حرام نہیں کرتا شراب چھوڑ دی سب چیزیں چھوٹ گئی آخر میں سود بھی چھوڑا. اس نے وقت لیا سودی کاروبار پھر وہ بھی ختم کرا ہے کیوں جب طاقت آ گئی تو سود بند کر دیا. آپ نے تو میرا سودی سارا کاروبار میرے قدم کے نیچے ہے یعنی میں اس کو پامال کر رہا ہوں جب یہ کاروبار نہیں چلے گا ہمارے دین میں. یہ فرمایا ایمان میں طاقت آ گئی. اس لیے میرے لوگوں میں پہلی ذمہ داری کہ اللہ کے راستے میں جھل کر قربانی دے کر اپنے اندر وہ ایمانی طاقت پیدا کرنی ہے کہ جس سے اللہ کے فرائض ادا ہو جاوے حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے. کہ حرام سے بچنے والا بڑا عبادت گزار ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو بڑا عبادت گزار ہے. کیونکہ حرام سے بچنا یہ ایمان کے کمی ہونے کی دلیل ہے. اس لیے اس محنت میں ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اس محنت میں ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اس لیے آدمی پر اپنی غلطیاں کھلتی ہے کہ میں کس غلطی میں ہوں میں کس کوتاہی میں ہوں. ہاں ایک نور بنتا ہے اندر تو جس سے اپنی غلطی اپنی کوتاہی اندر نظر آتی ہے. پھر آدمی توبہ کرتا ہے اور اپنی کمی پوری کرتا ہے. بار بار لوگوں نے تبلیغ میں لگ کر 20 برس کی نمازیں قضا پڑی. 20 سال کی نمازیں گئی. ہاں ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ 20 سال کی نماز تو حساب دینا پڑے گا. لوگ 20 سال کی نماز ایمان نے کہا ایمان میں قوت آ گئی اس لیے پڑھی. ایمان میں قوت نہیں تھی تو فوت ہوئی ادا ہو گئی اب ادا ہو گئی. ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی مدد دیں گے. سبل جنت کے راستوں پر چلا دیں گے. اللہ یوں کہتا ہے محنت کرنے والوں کو جنت کے راستے پر چلا دیں گے. تو چھوٹی ہوئی نمازیں فوج زکاتیں یہ سب ہو جائیں گی. اس میں طاقت ہے کام میں طاقت ہے. اس لیے اس کام کا اہتمام ضروری ہے تاکہ فرائض ادا ہو جائیں حرام سے بچنا نصیب ہو جائے. کیونکہ اگر حرام سے بچنا نہیں ہوا تو وہ فرائض کو بھی لے دے گا. معاملات خراب ہو جاتے ہیں. حرام حلال کی پرواہ نہیں ہوتی تو عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. جب پیٹ میں حرام گیا تو نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہمارے ہاں عبادت بھی ہے اور اپنا معاملات اپنا لین دین صحیح کرنا ہے کہ جس کا لیا اس کا دیا. معاملات اسلام میں معاملات کی اہمیت ہے. معاملات ایک دوسرے کے حقوق ہیں اور معاملات کی بنیاد امانت پر رکھی گئی ہے. لین دین کی بنیاد امانت پر رکھی گئی ہے. معاشرت کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے. یہ ہماری بنیادیں ہیں کہ ہماری معاشرت یعنی ہماری زندگی گزارنا ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ احسان پر ہے. احسان کے ساتھ زندگی گزارو. وبالوالدین احسانا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو رشتے داروں کے ساتھ احسان کرو. تو ہماری معاشرت اور رہن سہن جو ہے وہ احسان کی بنیاد پر ہے.
کہ ہم کو ان چیزوں لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے میں احسان سکھایا, اللہ کی عبادت میں اخلاص سکھایا, لوگوں کے ساتھ رہنے میں احسان سکھایا, لین دین میں امانت داری سکھائی. لین دین میں کیا سکھایا؟ امانت داری سکھائی, سچا اور امانت دار تاجر کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. کون کہ تاجر جو دکان میں بیٹھتا ہے, مسجد میں نہیں بیٹھتا ہے, مگر امانت دار ہے, اس کا وقت دکان میں لگتا ہے, وہ کاروبار کرتا ہے, لیکن امانت داری کے ساتھ, حلال کو حلال, حرام کو حرام, ہاں سچ بولنا, بولا تولنا, یہ وہاں کے فرائض ہیں, جیسے نماز وضو کے چار فرائض ہیں, جیسے وہاں کے فرائض ہیں, جی ہاں, کہ سچ بولو, پورا تولو, وعدہ پورا کرو, وغیرہ وغیرہ, یہ معاملات کے فرائض ہیں, یہ معاملات کے فرائض ہیں. ہماری دعوت میں یہ سب چیزیں ہیں, خالی خروج نہیں ہے. چوتھا نمبر جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ چوتھے نمبر میں کیا ہے کہ حسن معاشرت ہے, کہ دنیا میں رہتے ہوئے صحیح زندگی گزارنا, اللہ کے ساتھ بھی صحیح, مخلوق کے ساتھ بھی صحیح, اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ انصاف سے اور احسان سے. مخلوق کے بارے میں تو ہوگا بھائی کہ مخلوق کے ساتھ انصاف کی زندگی گزارو, یعنی جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے نہ پسند کرو, اس کو انصاف کہتے ہیں. تو وہ ایک پلے میں رہے وہ ہے ایک پلے میں رہے, اتنا حق اس کا اتنا حق میرا, اس کو انصاف کہتے ہیں. تو مخلوق میں رہنے کے لیے پہلی بات جو ہم کو ہدایت دی ہے کہ انصاف سے زندگی گزارو, کونو قوامین بالقسط, کہ انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ امر تو لے عادل بینکم, مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف کروں. نبی انصاف کا پابند ہے, نبی انصاف کا پابند ہے, انصاف کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے. خدا آپ کے انصاف سے رہتے تھے, حقدار کو حق پہنچا. ایک مطلب آپ نے کوئی چیز تقسیم کی مان, ایک شخص غالب منافق ہوگا, اس نے کہا کہ جو تقسیم ہوا ہے مال اس میں انصاف نہیں ہوا. یہ کہا حضور پر بہت بوجھ پڑا, بہت بوجھ پڑا. فرمایا اللہ تعالیٰ بھلا کرے, اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو کون انصاف کرے گا, میں تو انصاف کا دائی ہوں, میں تو انصاف کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا بندوں میں, مانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہے, ایسا رہے بندہ بن کر, بڑا بن کے نہیں, بندوں میں بندے رہو, یہ بھی بندے ہیں, میں بندہ حضور رہا, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, میں بھی ایک انسان ہوں. تو اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہنا, جی, یعنی جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے, جو اپنے لیے ناپسند کرے اس کو انصاف کہتے, اس کو انصاف کہتے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ حکم دے گا ہم کو کسی کا کہ انصاف کرنے کا, کہ انصاف کے ساتھ رہو. ہاں ہر ایک کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ بھی, دوسروں کے ساتھ بھی, ہر بات میں انصاف کے ساتھ رہو. انصاف ہر وقت فرض ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے. انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا, ظاہر بات ہے, انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوا. تو انصاف ہر وقت فرض ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے. یہ اس لیے کہا, حکم دیا ہے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ حکم دے گا تم کو انصاف کے ساتھ رہنے کا. تو اللہ کے بندوں میں انصاف کے ساتھ رہے, اللہ کے مخلوق میں انصاف کے ساتھ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ جانور پالتے ہو, جانور سے نفع اٹھاتے ہو, ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, ان کی راحت, ان کا کھانا پینا, ان کا چارہ گزارا, اس کا اہتمام کرو. جب سفر ختم ہوتا تھا تو ہدایت ان پر سے بوجھ اتار دو, جانور پر سے, جانور کی پیٹ خالی کر لو, تم کو راحت کی ضرورت ہے, اس کو بھی راحت کی ضرورت ہے. کیوں؟ انصاف کا تقاضا ہے, جانور کو بھی اذیت ہوتی ہے, جانور کو بھی ایذا ہوتی ہے,
جی ہاں اور جانور کو بھی حاجت ہوتی ہے, وہ بھی راحت کا محتاج ہے, ہم بھی راحت کے محتاج ہے. تو کہا کہ یہ گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, وہ بولتے نہیں ہیں اپنی راحت ضرورت کے بارے میں, تم ڈرو اللہ سے اور ان کی راحت ضرورت کو دیکھا پاؤ. یہ انصاف کی بات کہی ہے, کسی بات کہی ہے ہاں, کہ آپس میں انصاف سے رہو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اور انصاف سے آگے احسان کرو. انسان میں تو یہ کہ یہ تیرا یہ تیرا ختم, اور احسان نہیں ہے یہ تیرا ہے اور یہ میری طرف سے تمہیں دیتا ہوں, یہ میری طرف سے تمہیں دیتا ہوں. دکانداروں سے فرمایا کہ زن وغیرہ جو ہے تول کے دے, دکاندار سے کہا تول کے دے, یہ حکم کہ زن تول کے دے, وغیرہ جو ہے وہ جھکتا دے. تو تول کے دینا فرض ہے, تولنا یہ فرض, پیسے لیے ایک کلو شکر کے, تو ایک کلو شکر کے پیسے لیے ہیں تو ایک کلو برابر تول کر دینا یہ تو فرض ہے. اور احسان کیا ہے کہ جھکا جانا, کہ دن رات جائے تول اور جھکتا دے. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ حکم دے گا تو میں انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا, تو پورا تولنا یہ تو انصاف ہے واجب ہے, اور جھکتا جانا احسان ہے. اسلامی معاشرت اور اسلامی رہن سہن کی بنیاد احسان پر ہے. اس پر ہے ہاں, احسان سکھایا ہم کو اپنی معاشرت میں, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. لمبی آیت ہے سورہ نساء کی, اس میں حکم کر کے عبادت تو کرو ایک اللہ کی, اس میں شرک کی جگہ نہیں ہے, اور پھر بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. سب سے زیادہ احسان کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. احسان کے حقدار کون ہے کہ ماں باپ سب سے زیادہ, کیونکہ اللہ رسول کے بعد ان کا حق ہے, اللہ رسول کے بعد ان کا حق ہے. تو وہ بھی والدین احسان کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, پھر رشتے داروں کے ساتھ احسان کرو, پھر پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو, جتنے تعلقات اتنے احسان. ہاں, اور احسان کے درجے ہیں, فضائل صدقات پڑھو گے تو اس میں صلہ رحمی وغیرہ کی باتیں تفصیل سے, یہ کتابیں دیکھنی چاہیے. یہ ہماری طریقہ حیات میں داخل ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں گے, تو اس میں یہ ساری باتیں بہت اہم اہم چیزیں ہیں. اس میں تو میں نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ اور تعلق والوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. یہاں قریب کے تعلقات, دور کے تعلقات, مثلا ایک دادا کی اولاد ہے وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں, رشتے دار بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں, بھائی بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں, تو ان کا حق زیادہ ہے. اور ایک بھائی تو نہیں ہے سگا لیکن پڑوسی ہے اور مسلمان ہے, تو اس کے دو حق ہے, پڑوسی ہونے کا اور مسلمان ہونے کا. تیسرا پڑوسی ہے لیکن غیر مسلم ہے, پڑوسی ہے غیر مسلم ہے, مسلمان نہیں ہے, یہ اس کا بھی حق ہے. کیوں؟ تو اس کے لیے صرف پڑوس کا حق ہے, اسلام نہیں ہے, رشتے داری نہیں ہے. ورنہ تین حق ہوتے ہیں, اسلام, رشتے داری, پڑوسی. تو رشتے دار میں تو وہ دونوں آ جاتے ہیں, اسلام بھی اور رشتے داری بھی, غیر مسلم ہے لیکن ہمارے پڑوسی ہے, تو اس کے ساتھ احسان کیا جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے, وہ اپنے پڑوسی کا بہت اہتمام کرتے تھے, وہ یہودی تھا. پڑوسی کون تھا؟ مدینہ میں یہود آباد تھے, یہود نصارہ. تو پوچھتے رہتے تھے کہ ان کے یہاں کوئی چیز بھیجی, پڑوسی کے یہاں کوئی چیز بھیجی, یہ پوچھتے رہتے اپنے گھر والوں سے. ہمارا پڑوسی حضور نے پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. فرمایا جبریل نے مجھ کو پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اتنی تاکید کی, اتنی تاکید کی کہ میں یوں سمجھنے لگا کہ شاید پڑوسی کو مال کا بھی وارث بنا دیں گے. جبریل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید مرنے کے بعد ہی پڑوسی کو وارث بنا دیں گے, جیسے رشتے دار کو وارث بنا. اس لیے یہ حقوق ہے, اس کے فضائل ہیں, اس کے وعید ہیں. جو اپنے پڑوسیوں کو ستائے گا وہ اپنا گھر کھوئے گا. بالکل, پڑوسی کو ستائے گا اپنا گھر کھوئے گا. کتابوں میں لکھا ہے
کہ من نازع جا رہا ہوں ورس آ رہا ہوں کہ جیسے پڑوسی کو ستایا اس نے اپنا گھر کھویا ایسے اللہ پیدا ہو جائے گا گھر کھوئے گا پڑوسی تو رہے گا چپ یہ معاشرت کے حقوق کہلاتے ہیں معاشرت کے حقوق کہلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے تو پھر ان کا حق بھی ہے رشتہ داری کا ہے پڑوسی کا ہے ساتھ ساتھ کام کاج میں ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کام کاج میں ہوتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے میں ہوتے ہیں ساتھ ساتھ سفر میں ہوتے ہیں یہ بھی حقوق اس لیے حقوق ہیں مسافری میں کوئی تمہارے ساتھ ہے تو کہا مسافر کے ساتھ احسان کرو سفر میں اور حج میں حج کے سفر میں خاص طور سے کہا کہ حج کا سفر کرو اور لڑو مت پہلے جب حج کی اتنی تعلیم نہیں تھی تو حاجی لڑتے تھے جسے حکم تھا کہ لڑو مت حج کی نیکی کھانا کھلانا سلام کرنا حج کی نیکی فضائلت میں یہ کیوں کہ یہ سب معاشرت ہے کہ ہماری معاشرت ایمان پر ہے ہماری معاشرت احسان پر ہے ہماری معاشرت احسان پر ہے اور انصاف پر ہے جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں ناپسند کریں گے یہ دعوت میرے دوستوں صرف خروج کی نہیں ہے بلکہ خروج اس لیے ضروری ہے کہ خروج کی وجہ سے ان چیزوں کی اصلاح پیدا ہوگی جہالت کا شور آئے گا کہ ہم جاہل ہیں اب تک زندگی جہالت میں گزاری نکلنے سے یہ سمجھ میں آئے گا جب زندگی ناواقفیت میں گزر گئی ہے اصل چیزیں تو یہ تھی اس لیے اس کے مذاکرے کیے جاتے تاکہ اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق اس کی حفاظت ہو جائے یہ اسلام کی خاص تعلیم ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارو اور ایک دوسرے پر احسان کے عادی بنو ایک دوسرے پر احسان کرو مسافر ہے تو مسافر کے ساتھ احسان کرو پڑوسی ہے تو پڑوسی کے ساتھ احسان کرو مسکین ہے تو مسکین کے ساتھ احسان کرو تو ہم کو ان چیزوں کی تعلیم دی ہے جس کو حسن معاشرت کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو تاکہ بھائی چارہ پیدا ہو جائے بھائی چارہ پیدا ہو جائے محبتیں پیدا ہو جائے پھر محبت کی وجہ سے بات قبول کرنا آسان ہو جائے گا بات قبول کرنا آسان ہو جائے گا محبت میں تاثیر ہے کہ محبت سے صفات منتقل ہوتی ہے محبت سے صفات منتقل ہوتے ہیں بچے میں ماں باپ کی صفتیں آتی ہیں ماں باپ کی کیوں کہ ماں باپ کو ان سے محبت ہے بچے کو ماں باپ سے محبت ہے تو ماں باپ والی صفتیں بچوں میں آتی ہیں کیوں محبت کی وجہ سے تو محبتوں کی وجہ سے صفتیں منتقل ہوتی ہیں تو اگر دینی محبت ہوئی تو دینی صفتیں منتقل ہوگی ایک دوسرے میں جی ہاں دینی صفتیں پیدا ہوگی اس نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے رہو احسان سے رہو اور صحابہ انصاف اور احسان سے بھی آگے ایثار سے زندگی گزرتے تو ان کی زندگی میں ایثار تھا یہ آخری ہے ایثار کا مطلب یہ کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا دوسرے کی ضرورت کو دیکھا صحابہ جو ہے خود بھوکے رہے اور دوسرے کو دیا جی ہاں ایک شریف سات جگہ گھوم گھوم کر آئی وہ یہ ایثار کے قصے ہیں یہ ایثار کے قصے ہیں جو اپنی ضرورت نہیں دیکھی دوسرے کو دی تو ایثار یہ معاشرت کا سب سے اونچا حق ہے اس کی بھلائی میں انصار کو اس کی فضیلت دی گئی کہ بھائی حسین ناران حسین بھلو کا نہ دے ان کا سازا یہ دوسروں کو کیا خیال کرتے ہیں حالانکہ خود بھی محتاج ہے تو یہ ایثار کہلاتے ہیں تو آپس کے رہن سہن میں انصاف ہے احسان ہے ایثار ہے یہ تین چیزیں ہیں آپس کے رہن سہن میں انصاف سے رہو احسان سے رہو ایثار سے رہو مخلوق کے درمیان میں جی ہاں اور اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اخلاص سے رہو اللہ کے ساتھ اخلاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے اور رسول کے ساتھ کہ رسول کے ساتھ اتباع سے کام لو رسول کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے کہ رسول کی سنتوں کا اتباع کریں گے کہ رسول بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ لوگ ان کے طریقوں کا اتباع کریں ان کے طریقوں کو سیکھے سمجھے اور پھر اسی کے مطابق اپنا عمل بنا لیں یہ قدم بہ قدم چلے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہم پر کہ ہم آپ کی سنتوں کو آپ کے طریقوں کو جانیں اور آپ کا اتباع کریں کسی نبی کے اتباع کی اجازت نہیں ہے آپ کے اتباع کی ضرورت ہے
اسے آپ کا اتباع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمام نبیوں کو سچا ماننا یہ تو ایمان میں داخل ہے کہ ہم تمام نبیوں کو سچا مانیں گے لیکن اتباع اپنے نبی کا کریں گے, اتباع اپنے نبی کا کریں گے. اس لیے میرے دوستو دین صحیح ہونے میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے, آپ کے طریقوں کا, آپ کی سنتوں کا اتباع کیا جائے. یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو, اس کو پڑھیں, اس کو پوچھیں, اس کو یاد کریں تاکہ زندگی اتباع پر آئے. کیونکہ اتباع دو ہی چیز کا ہوگا, یا اتباع ہوا یا اتباع ہدا. یہ دو چیزوں کا اتباع آدمی کرتا ہے, یا تو اپنے خواہش کا اتباع کرے گا کہ جو خواہش ہے وہی کرو, اور ایک ہے کہ نہیں خواہشوں میں سے نکلنا ہے اور ہدایت والے راستے پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے. وہ اتباع ہدا ہے کہ ہدایت کا اتباع کرو, جو صحیح راستہ نبی کے ذریعے سے ملا ہے اس کا اتباع کرنا, وہ اصل دین ہے. ہماری محنت کی یہی غرض ہے کہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی بن جائے. مولانا صاحب کے ملفوظات پڑھو گے تو اس میں یہ ملے گا کہ ہماری دعوت, ہماری محنت کا مقصد کیا ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ ہماری محنت کا مقصد جمی ما جا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جملہ لکھا ہوا کہ ہماری محنت کا یہ مقصد ہے کہ جتنی باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ہم کو پہنچائی ہیں ہم ان کے پابند ہو جائیں. فرائض آپ کے طریقے ادا کریں گے, واجبات آپ کے طریقے ادا کریں گے, مستحبات آپ کے طرف ادا کریں گے, آپ کو جو چیز دی گئی ہے ہم اس کے پابند. یہی محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ, کہ محمد اللہ کا سچا اور بھیجا ہوا رسول ہے, لہذا وہ عملی ترتیب وہی بتائیں گے. نبی کے ذمے ہوتا ہے صحیح نیت بتاویں, صحیح عمل بتاویں, صحیح ترتیب بتاویں. حضرت فرماتے ہیں نبی کے ذمے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ صحیح نیت بتاؤ, کہ صحیح نیت کیا ہے, صحیح عمل کیا ہے, اور اس عمل کی صحیح ترتیب کیا ہے. تو نیت, عمل اور ترتیب یہ نبی کی ذمہ ہے. جیسے نماز میں نیت ہے, پھر ترتیب ہے کہ پہلے قیام ہوگا, پھر رکوع ہوگا, پھر سجدے ہوں گے, پھر قاعدہ ہوگا, پھر نماز ختم ہوگی. یہ نماز کے چار رکن ہیں, قیام, رکوع, سجود, قاعدہ اور سجدہ, یعنی چار, یہ چار فرض ہیں. یہ ترتیب کے ساتھ ہے کہ پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجدے ہیں, اور پھر قاعدے میں سلام. چار ارکان ترتیب کے ساتھ ہے. تو ایسے ہی دین کے تمام کاموں میں عمل بتائیں گے, نیت بتائیں گے کہ زہر کی پڑھ رہا ہوں, عصر کی پڑھ رہا ہوں, اور پھر یہ حضرت فرماتے ہیں نبی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ عمل بتاوے, نیت بتاوے, ترتیب بتاوے, تاکہ عمل صحیح ہو جائے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. ہمارے علم ذکر کی یہ آیت ہے, تبلیغ میں جو تیسرا نمبر رکھا ہے وہ اس نے رکھا ہے کہ جو چیزیں نبی والی ہیں وہ آئے, نہیں تو رسمی ہوگی, رواجی ہوگی, قومی باتیں, کہ وہ نہیں. تو علم و ذکر کی غرض و غایت کو بھی خوب سمجھنا ہے. ایسا نہیں کہ اپنے خروج پر گزارا کر لو, گاؤں پر نکلتے رہتے, وہ ٹھیک ہے, لیکن نکلنا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. کسی مقصد ہے, چکی کا چلنا خالی چلنا نہیں ہے, بلکہ چکی کا چلنا کیا کہ دانا لینا, آٹا دینا. چکی کا کیا مقصد ہے کہ دانا لو, آٹا دو. ایسی دین میں بھی کہ علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزرے. ہمارا پھرنا علم و ذکر کے ساتھ ہو کہ صحیح دین سیکھیں اور صحیح عمل کریں. جیسے مان آٹ لانے ڈالے, آٹا نکالا, یہی ہمارا کہ صحیح دین لینا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہو, اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا, تاکہ ہماری لینا دینا یہ صحیح ہو جائے. کہ دن صحیح دین لیں گے اور عمل کریں گے, دوسروں کو دعوت بھی دیں گے, اور اس کے لیے پھریں گے, اس کے لیے پھریں گے دنیا میں, تاکہ دنیا کی جہالت سے لوگ بچ جائیں اور آخرت اور دین اس کے خیر و برکت حاصل کرے. اس لیے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو, تم کو اس لیے چلایا گیا ہے کہ دنیا کے رہنے والوں کو ان کے ہر شعبے میں خیر دو, حاکم کی حکومت میں خیر آوے, تاجر کی تجارت میں خیر آوے, زمیندار کی ذمہ داری میں خیر آوے, مزدور کی مزدوری میں خیر آوے. یہ چار شعبے ہیں دنیا میں. تو دین کی دعوت کا مقصد یہ ہے
یہ کوئی باتیں نہیں بنانی ہے بلکہ خیر تقسیم کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ خیر تقسیم کرنی ہے. ان تمام شعبوں کو خیر ملے. قرآن یوسف فرماتے تھے ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل ہیں, تجارت کے مسائل ہیں. عبادت کے فضائل ہیں, عبادت کے مسائل ہیں. اقتدار اور حکومت کے فضائل ہیں, حکومت کے مسائل ہیں. مزدوری کے فضائل ہیں, مزدوری کے مسائل ہیں. یہ چار شعبے ہیں, اس کے فضائل بھی ہیں, اس کے مسائل بھی ہیں. تو ہمارا دین وہ سب کے لیے, اس لیے اس کی دعوت بھی ہے, اس کی تعلیم بھی ہے. اس کو سیکھو, اس کی دعوت تو, اور جب دعوت قبول ہو جائے تو سیکھنا سکھانا ہو جائے. جی ہاں, اور سیکھ کر کے اپنی ذاتی زندگی میں دین لانا. دعوت کا مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کی ذاتی زندگی دینی بن جائے, ذاتی زندگی دینی بن جائے, یعنی حکموں پر سنتوں پر زندگی آئے. ایک ایک کی, جیسے صحابہ کے بارے میں سنا کہ میرے صحابہ ستاروں کی تلاشی ہے. ستارے میں نور بھی ہے, رفتار بھی ہے. ستاروں میں کیا ہے؟ نور ہے اور رفتار بھی ہے, وہ حرکت بھی کرتے ہیں. جی ہاں, چلتے بھی ہیں. ایسے ہمارے اندر بھی کہ نور ہدایت آئے, اور نور ہدایت کے ساتھ ہماری حرکت بھی ہو, ہماری حرکت کہ نور ہدایت کے ساتھ. یہ صحابہ کو سند مل گئی کہ یہ نور کے ساتھ حرکت کرتے ہیں, اندھیرے کے ساتھ نہیں. ان کے پیچھے چلنے والوں کو نور ملے گا. کیوں؟ کہ وہ نور کے ساتھ حرکت کرتے ہیں ستارے. یہ طریقہ ہمارا ہے. یہ سچا دین وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں. وہ ہمیں لینا ہے, اس کے لیے محنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ عرض ہے کہ اپنے کام کو اچھی طرح سمجھے, اپنے کام کو اچھی طرح سمجھے. یہ باتیں سمجھنے کی ہے جو ساتھی بیان کرتے ہیں, وہ سمجھنے کی باتیں ہیں. کہ جب سمجھیں گے تو اس پر مضبوط ہو جائیں گے, بے سمجھے چلیں گے تو بے سمجھے چھوڑ بھی دیں گے. لوگ بیٹھ کیوں جاتے ہیں کام سے؟ بے سمجھے چلے دے دے, سمجھے بیٹھ ہی گئے, کیا لینا کیا دینا. جو بے سمجھے چلے گا وہ بے سمجھے بیٹھ بھی جائے گا, اور جو سمجھ کر چلے گا وہ نہیں بیٹھے گا. کیونکہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ 100 کا نوٹ ہے تو وہ چھوڑے گا 100 کا نوٹ کو؟ نہیں چھوڑے گا. اور بچے کو 100 کے نوٹ دو تو چھوڑ کے کہیں ہو جائے گا؟ یہ بزرگ نے 100 کا نوٹ. جی ہاں, اس لیے جب اپنے کام کو سمجھیں گے اس کا یقین پیدا ہوگا پھر نہیں چھوٹے گا. پھر موت تک چلیں گے, دوسروں کے چلنے کا ذریعہ بنائیں گے, اللہ ہم کو بنائیں گے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا رہے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا رہے, وہ خوش نصیب ہے. ان کے ذریعے سے دنیا میں خیر پھیلی, دنیا کا شر مٹا, مخلوق کو آرام ہو گیا, حقدار کو حق مل گیا. جی ہاں, یہ ہوتا ہے خیر پھیلنے سے. اللہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے, اس لیے انشاءاللہ اس کی نیت کریں کہ آپ کو اللہ نے اس کام کرنے والا بنایا ہے, تھوڑانا بنایا ہے, اس لیے آپ پر حق زیادہ ہے. کیونکہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے, آپ کی دعوت پر آئیں گے, آپ کی تصویر پر آئیں گے. اس لیے آپ کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے, یہ بزرگی دی ہے. اس لیے آپ اس کو زیادہ سمجھیں اور زیادہ سمجھائیں. ہاں, اور سمجھنے کی فکر کریں. خالی پھیرنا کافی نہیں ہے. جو خالی چکی کے پھیرنے سے پیٹ نہیں بھرے گا, وہ تو دانے ڈال کے آٹا نکالنے سے پیٹ بھرے گا. ایسے ہمارے کام ہے کہ علم و ذکر کے ساتھ, اس نے معاشرت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اس کام کو کیا جائے گا, اس کام کو کیا جائے. جو یہ دین ہے, اور دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے. کامیابی ساری دین میں ہے, اس کے لیے ہے. تو اس کے لیے تیار ہے حضرت. تو انشاءاللہ جو تقاضے دیے جائیں گے اس کام کی تکمیل کے لیے, آپ حضرات, آپ کے حضرات کی طرف سے وہ تقاضے آپ کو پورے کرنے ہیں.